الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز بھائیوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہم اس دارالعلوم میں آپ حضرات سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اساتذہ اور طلباء کا اتنا بڑا مجمع، اس میں کچھ کہنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اساتذہ علم حدیث و تفسیر، علم فقہ، علم ادب کے ماہر اساتذہ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ حضرات روزانہ ان کے سامنے بیٹھ کر استفادہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان حضرات کی محبت کی بات ہے کہ حضرات ہم جب یہاں ہندوستان میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں بلا کر یہ شرف بخشتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، علمی مذاکرہ کریں. اس وقت میرا کچھ کہنا کوئی نئی باتوں کا انکشاف نہیں ہوگا، وہی باتیں ہیں جو آپ ان حضرات سے، اساتذہ سے اور دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف لاتے ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ تذکیر تو بار بار ہونی چاہیے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد دہانی کرتے رہو، اس لیے کہ یہ یاد دہانی کرنا اور یہ تذکیر جو ہے یہ نفع پہنچاتی ہے. مجھے تجربہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم مدارس میں پہنچتے ہیں اور کچھ باتیں عرض کرتے ہیں تو پورے مجمع سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ ہم گئے تھے چند سال پہلے ایک بڑے مدرسے میں، اور ہم نے وہاں اردو زبان کے سلسلے میں ہماری جو طلبہ کی کوتاہیاں ہیں اس کے سلسلے میں نے کچھ گفتگو کی تھی. اس کے بعد وہاں چند سالوں کے بعد جانا ہوا تو وہاں کے ایک استاد نے مجھ سے کہا کہ فلاں سن میں آپ کا یہاں آنا ہوا تھا اور آپ نے جلسے میں یہ باتیں کہی تھی، اور وہ بات میرے دل میں ایسی جم گئی کہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب اس پر محنت کروں گا، اور اس کے بعد میں نے یہ کام کیا یہ کام کیا. انہوں نے بتایا کہ میں نے اردو کتابوں کے بارے میں کیا کام کیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھئی 2000 طالب علموں میں سے اگر 2 طالب علم کو بھی اگر کسی چیز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہے. ہیرے جب تلاش کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے سنگریزوں کو جمع کرنا پڑتا ہے. ایک شہزادے کا ہیرا گم ہو گیا تھا تو رات کا وقت تھا، تلاش کرتے رہے تو کہاں ملتا ہے اندھیرے میں، تو شہزادے نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو کہ یہ جتنی زمین ہے اس میں سے جتنے بھی کنکر ونکر ہیں سب کو اکٹھا کر کے بھر لو، तो उन्होंने गोलियां मंगवाई और उसमें सारे कंकर उस पूरे एरिए के जमा करके भर लिए, और फिर सुबह जाकर जब उजाला हुआ तो उजाला होने के बाद सारे कंकर में छांटना शुरू किया तो कोई हीरा मिल गया उसको। तो हमारे असातिज़ा हमको ये कहते हैं कि भाई हमें मदरसों में बहुत से लड़कों को जमा करने हैं, उसमें कोई ना कोई हीरा मिल जाता है। फारसी जबान में आपने पढ़ा होगा कि खुदा पंज अंगुष्ट यकसा न कर, कि अल्लाह ताला ने पांचों उंगलियां यकसा नहीं बनाई, कोई छोटी है कोई बड़ी है। इसी तरह तलबा की सलाहियतों में भी अल्लाह ताला ने फर्क रखा, लेकिन जो दायलम आता है उसे दाखिल करते हैं कि भाई चलो कोई ना कोई काम में आ जाता है। बाद मतलब तो ऐसा होता है कि तलबा मदरसे में दाखिल होते हैं, असातिज़ा के जहन में बाद मरता ये आता है कि ये बेचारा क्या काम करेगा, कुछ पढ़ता भी नहीं है, घूमता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहते हैं तो ऐसे कमजोर तलबा से भी बड़े काम ले लेते हैं। हमारे यहाँ तरकेसर में एक तालिबे थे हमारे इस जिले के, तो कभी कभी मेरे दिल में उसको देखकर ये बात आती थी कि ये बेचारे का इम्तिहान में कुछ नंबर भी नहीं आता, किताब भी ठीक से नहीं समझ सकता, अब पढ़े जा रहा है ये। और मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब का टिफिन लाता था, ले जाता था, कमरा साफ करता था। तो वैसे मैं कभी कभी उसे ऐसा कहता था गुजराती जबान में कि तू बिल्कुल डूचो छे, डूचा जानते हो नहीं, वो पानी का सुराख जो होता है उसमें पानी जो बह जाता है ना, तो उसमें वो कपड़ा डालते हैं, तो बेचारा कुछ नहीं बोलता था, खामोश फारिग हो गया वो। मैं एक मरता गया एक शहर में यहां, तो हम वहां से एक बाजार से गुजर रहे थे तो एक मस्जिद दरमियान में आई, तो मुझे कुछ पढ़ने बच्चों के पढ़ने की आवाज आई, कुछ तलबा पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसा झांका तो वही दायलम तलबा को लेकर बैठा था और उनको सबक पढ़ा रहा था कुरान शरीफ का। तो सुख मेरे दिल में आया कि नहीं नहीं कोई दायलम बेकार नहीं है, अल्लाह ताला किसी न किसी से कुछ न कुछ काम तो ले ही लेते हैं, कोई ना कोई काम देते हैं। और हमारे इन मदरसों में जो तलबा आते हैं वो जिस इस्तेदाद के भी हों जैसे भी हों, अल्लाह सुबहान तआला के साथ अगर थोड़ा बहुत अगर इनका ताल्लुक है तो हमने देखा और महसूस किया कि अल्लाह ताला इनसे कुछ न कुछ देहातों में काम लेते हैं। हमारे मुल्क में जो कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जो लोग फारिग होते हैं उनके जिंदगी का मैयार बहुत ऊंचा होता है। वो लोग किसी छोटे से देहात में जाकर काम करना अपने बारे में ऐप समझते हैं। अभी पिछले चंद दिनों में हमारे इस इलाके में मुसलमानों ने काफी अस्पताल बनाए, पानोली में बन गया, खरोड़ में बना है, अलीपुर में बना है, नवसारी में बना है, भट्टई में बना है। लेकिन एक शिकायत सबको सुनने में हमें आती है कि भाई एमबीबीएस डॉक्टर यहां नहीं रहते। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं रहते, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों का जरा मैयार बुलंद होता है, वो 50,000 रुपये तनख्वाह माहाना चाहते हैं, फिर उनके लड़कों के लिए तालीम का मसला होता है तो वो अगर शहर में होते हैं तो वो कॉलेज में दाखिल करते हैं, देहात में कहाँ हो जाए, इसलिए वो लोग कहते हैं नहीं हम गांव में काम नहीं करेंगे। तो छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं वो बेचारे आकर काम करते हैं। लेकिन हमारे मदरसे से फारिग होने वाले बच्चे, अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब की हिफाजत का हमें आपको जरिया बनाया है। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में ये वादा फरमाया दुनिया के इंसानों से कि हमने इस किताब को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया यानी अल कुरान और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आसमानी दूसरी जितनी किताबें आई उसमें बिमस्तहफिज़ू मिन किताबिल्लाह, बिमस्तहफिज़ू का लफ्ज आया, और इस किताब के बारे में आया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ان کے ذریعے سے. یہ جو بچے یہاں ان مدرسوں میں آ کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کی کوئی لمبی چوڑی توقعات نہیں ہوتی. یہ ایسا بالکل کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کو 15,000-20,000 روپے کی تنخواہ ملے گی. ان کو معلوم ہے کہ ہماری تنخواہ 1,000 ہو سکتی ہے, 2,000 ہو سکتی ہے, 3,000 ہو سکتی ہے. یہ جانتے ہیں. یہ جاننے کے باوجود بیچارے یہ پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ان کے ذریعے سے کام لے رہے ہیں, جہاں کوئی بھی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا آدمی رہ نہیں سکتا. ایک مرتبہ ہم سہارنپور سے لکھنؤ جا رہے تھے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو جس ڈبے میں ہم سفر کر رہے تھے اس میں لکھنؤ اسمبلی کے ممبران تھے, ایم ایل اے تھے, وہ لیجسلیٹو کونسل کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. میں اور مولانا ہم بھی تھے ان کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے تو مولانا کے ساتھ ملکی مسائل میں بھی بات چیت ہوتی رہی. تو انہوں نے ایک میں سے ان میں سے سوال کیا کہ یہ آپ لوگوں کے یہ جو مکتب اور مدرسے ہیں اس کی کیا حفاظت ہے, بچوں کو 3-3 گھنٹے تک آپ لوگ گھیرتے رہتے ہیں؟ یہ پوچھا میرے موجودگی میں. تو حضرت نے تقریر فرمائی ایسی عجیب کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائیو, یہ جو ہمارے یہ مولوی لوگ جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں کام کرتے ہیں, یہ اس ملک پر اتنا بڑا احسان ہے کہ سارے ملک کی جو ساری گورنمنٹ کو آپ کا ہمارا احسان مند ہونا چاہیے. کیوں کہتے ہیں آپ لوگ اخباروں میں شائع کرتے ہیں, ٹیلی ویژن میں دیتے ہیں, دوسری جگہ, کہ اس ملک سے ناخواندگی کو دور کرنی ہے, محو الامیہ جس کو عربی میں کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں محو الامیہ, ان پڑھ پنے کو دور کرنا. تو اس کے لیے اسکول بھی, بڑوں کے اسکول بھی شروع کیے ہیں گورنمنٹ نے, اور وہ پیسے دیتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کو اگر کوئی آدمی صرف لکھنا پڑھنا سکھا دے کہ وہ اپنی دستخط کر سکے تو ہم اتنے پیسے دیتے ہیں تاکہ اس ملک میں مقدار خواندگی میں اضافہ ہو. اس کے لیے آپ لوگ محنت کرتے ہو؟ ہاں ہاں بالکل, ہمارے اس ملک میں گورنمنٹ کا ایک پلان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے کوئی بھی کالج کا آدمی کسی دیہات میں جا کر رہ سکتا ہے؟ ہمارے یہی مدرسے اور مکتب کے جن کی حرکتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خشک روٹی کھا کر اور 200-300 روپے کی تنخواہ, وہاں یو پی میں تنخواہ ویسے بھی کم ہوتی ہے, اس زمانے میں ویسے کم تھی. حضرت نے کہا 200-300 روپے تنخواہ میں یہ لوگ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں. تو ان کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مکتب ہمارے نہ ہوتے تو ایک ملک کا بڑا حصہ ناخواندہ رہتا. یہ دیہاتوں میں ان کو اردو سکھاتے ہیں, ان کو دوسری چیزیں سکھاتے ہیں, ان کو آداب سکھاتے ہیں زندگی کے, جو آپ لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے. حضرت نے فرمائی میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کی یونیورسٹی کے اور کالج کے کبھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے, اپنے قرآن شریف کو عموم کرنے کے لیے, اسلامی زندگی لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہمارے ان مدارس کے قیام کی توفیق ہمارے علماء کو عطا فرمائی, کہ جس میں بچے آ کے, ہم کبھی پہلے جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہم سہارنپور جاتے تھے, تو سہارنپور میں ایک تو مراحلوں اصل مدرسہ تھا اور دوسرا شہر میں شاخ تھی, شاخ. تو شاخ ہم دیکھنے گئے تو چھوٹے چھوٹے کمرے, لائٹ بھی نہیں, یعنی سہارنپور شہر میں اور وہاں لائٹ نہیں, اور کھانا بھی آپ کو معلوم ہے کہ دیوبند سہارنپور میں جو ملتا تھا دو دونوں وقتوں میں دال چکنی اور وہ کٹڑے کا گوشت ہوتا تھا, جیسا جیسے کہتے ہیں اس کو وہ لوگ کٹڑا کہتے ہیں, سنڈا کہتے ہیں, ہم لوگ پاڑا کہتے ہیں. یہ کوئی پاڑا کہتا ہے, کوئی سنڈا کہتا ہے, کوئی کٹڑا کہتا ہے, وہ لوگ کٹڑا بولتے ہیں. تو کٹڑے کا گوشت ہوتا تھا. ابھی ایک طالب ہمارے یہاں سے داخل سے فارغ ہوا اس سال اور وہ میرے پاس آیا, ان کا مجھے آگے پڑھنا ہے, دیوبند جانا ہے. میں نے کہا چلے جاؤ. 15 دن کے بعد واپس آ گیا تو میں نے پوچھا میاں کیوں چلے آئے؟ وہاں ہم نے خط لکھا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے تھا تو پاڑا میں گوشت کھوڑا سی بھی دے رہے بھائی. جو آدمی سنڈے کا گوشت نہیں کھا سکتا وہ کیسے آگے پڑھے گا؟ ہیں. اصل میں تعیش کے نقشوں میں کبھی بھی کام نہیں ہو سکتا. تو میرے دل میں اس وقت میں جب میں طالب علم تھا اس مذاہلوں کی شاق کو دیکھ کر اور کچرا وچرا سب یہ دل میں آیا کرتا تھا کہ کیا مدرسے ہیں ہمارے, اس میں نہ لائٹ کا ٹھکانا نہ کھانے کا ٹھکانا ہے, اور ان کا ذرا بھی توجہ نہیں کرتے. اب بڑے لوگوں کو ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العزیز صاحب تھے, حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم تھے, اور دوسرے حضرت ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم حضرت کو جا کر یہ کہیں کہ حضرت یہ کیا دارالقامہ بنا رکھا ہے. لیکن جب ہم فارغ ہو گئے اور میں نے مجلس خطام الدین میں ملازمت اختیار کی اور میں مدرسے کا وزیٹر بنا مکاتب کا, مجلس کی طرف سے 100 سے زیادہ مدرسے چلتے تھے تو میں وہاں ناظم تعلیم مقرر کیا گیا اور دو تین وزیٹر ہمارے ماتحت میں تھے. تو 3 مہینے ایک مرتبہ مجھے جانا پڑتا تھا دیہاتوں میں. تو ایسے ایسے دیہاتوں میں مولانا عبدالحق میاں صاحب نے مدرسے کھول رکھے تھے کہ جو بالکل پسماندہ. تو ایک مرتبہ ایک دیہات میں میں گیا مرول اسٹیشن سے اتر کر, تو مجھے راستے میں 2 ہندو بھائی ملے. تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے ہم بہت احسان مند ہیں. میں نے کیا بات ہوئی, کہا نہیں آپ نے جو اپنا مدرسہ ہمارے گاؤں میں کھول رکھا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہندو ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا احسان ہے آپ نے ہمارے یہاں یہ مکتب شروع کیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب جتنے مسلمان یہاں تھے یا گاؤں میں ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ بے حد شراب پیتے ہیں, داڑھی کا رواج اس علاقے میں بہت ہے, ابرار کی طرف دریا کنارے کے جتنے علاقے ہیں سب لوگ بہت داڑھی پیتے ہیں. تو کہا یہ لوگ رات کو مغرب کے بعد ان کے مٹکے تیار ہوتے ہیں, سب شراب پیتے ہیں اور گھوڑا گاڑی چلاتے تھے وہ مرولی اسٹیشن پر. اس زمانے میں اتنی بسیں نہیں تھیں جب ہم ڈھابے تھے. تو ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ شراب پیتے تھے اور گالیاں بکتے تھے. ہماری عورتوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا تھا. ہم نے یہ سوچا کہ اب یہ اسلام کا کوئی مدرسہ شروع ہوا ہے تو کم سے کم ان کو اتنی جو تعلیم ملنی چاہیے کہ بھائی گالی نہیں بولنے کی کسی کو پڑوسی کی, ہم کو یہ امید ہے تو ہم آپ کے احسان مند ہیں, آپ اس کو ضرور چالو کریں تاکہ ہماری نجات ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اس ملک میں لوگ اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں کہ کوئی آدمی دیہات میں آئے اور ان کو زندگی کے اصول سمجھائیں کہ ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے. تو یہ کون سمجھانے جائے گا گاؤں میں جہاں 250 روپے کی تنخواہ ہے, جہاں 1000 کی ہے, جہاں 15, اس یہی بچے جائیں گے. کیونکہ یہ اس گاؤں میں اس مدرسے میں یہی نیت لے کر آتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کا دین سیکھیں گے اور پھر اللہ کے بندوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے, جو کچھ روکھا شکا ہمیں ملے گا ہم اس پر گزارا کریں گے. انہوں نے حدیث سن رکھی ہے مدرسے میں. علماء کرام جب یہاں تقریر کرتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن سلمی روایت بیان کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے, قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ويقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سرزمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو جا کر سکھلاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین انسان اس پوری سرزمین پر سب سے اچھا انسان کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین کہہ رہے ہیں. سید الاولین والآخرین فرما رہے ہیں جن کی زبان سے کبھی ناحق کلمہ نہیں نکلتا تھا. قرآن نے جن کی زبان کے بارے میں شہادت دے دی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کبھی وہ اپنی خواہشات نفسانی سے گفتگو نہیں فرماتے. جو بھی کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں وہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر القا کی جاتی ہے. ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا. اس ذات گرامی کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ جو حدیث کے راوی ہیں عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی, بہت بڑے عالم تھے. 40 سال تک وہ ایک مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے رہے قرآن شریف. جلس فی احد المساجد وکان یقرأ القرآن للصبیان 40 سنة 40 سن 40 سال کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ یہ بچوں کو یہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہی رہتے ہیں مسجد میں, تو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ هذا الذي اقعدني هذا المقعد, یہ روایت ہے جس نے مجھے اس جگہ پر بٹھا رکھا ہے. انا راوی هذا الحديث, میں اس حدیث کا راوی ہوں. میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حضرت عثمان سے یہ بات سنی اور حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. تو جب میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں تو پھر میں دوسری جگہ اس مسجد کو چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ هذا الذي اقعدني هذا المقعد. میرے عزیز دوستو, آپ اس مدرسے میں آئے ہیں اور جتنے ہمارے طلبہ جن جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں, بس وہ اپنے دل میں یہ بات ٹھان لیں کہ ہم کو تو اس مدرسے میں جو کچھ پڑھیں گے, قرآن شریف پڑھیں گے, حدیث شریف پڑھیں گے, امت میں لے جا کر اسے پھیلانا ہے. دنیا ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. دنیا کی یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی کو دیکھو, احمد آباد کی, بلب ودیا نگر دیکھو آنند کی, بمبئی کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں, بنگلور کی یونیورسٹیاں, میلوں پھیلی ہوئی میلوں. میں بنارس یونیورسٹی دیکھنے گیا تھا, پہلے میں علی گڑھ گیا پھر بنارس گیا, تو اتنی بڑی یونیورسٹی کہ میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں تھی کہ میں چل کر ساری یونیورسٹی, تو میں نے وہ سائیکل رکشہ لیا, وہ جو آدمی چلاتا ہے رکشے والے کو بلایا کہ بھائی چل تم مجھے پورے یونیورسٹی میں گھما, کیا کیا فیکلٹیز ہیں, کیسی کیسی عمارتیں ہیں, کون سے شعبے ہیں. تو میں اس میں چلا تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی اور اتنے ہزاروں طالب علم, ایک ایک یونیورسٹی میں 30,000 طلبہ, 35,000 طلبہ. ہمارے یہاں تو 2,000 ہوتے ہیں تو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2,000 طالب ہیں. ارے میاں, 2,000 کی کیا حیثیت ہے؟ 40-40, 50-50 ہزار اسٹوڈنٹس اسٹڈی کر رہے ہیں یونیورسٹی, لیکن ان سب کا مقصد معاش ہے. یہ 40,000 انسان جو سیکھ رہے ہیں ان کی زندگی کا مقصد معاش ہے, زندگی, دنیا کی زندگی بہتر بنانا, یہ ان کا مقصد ہے. ہم ڈاکٹر اس لیے بنیں گے کہ ہماری پوزیشن سماج میں اچھی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب ہے, یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, یہ برین کا اسپیشلسٹ ہے, یہ چائلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, اور ایک ایک ڈاکٹر 300-300 روپے مریض کے پاس لیتا ہے. میں ابھی ایک مہینے پہلے یہاں بھروچ میں گیا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس, تو ایک گھنٹہ میں اس کے پاس بیٹھا, اس نے مجھے یہاں بھیجا وہاں بھیجا, یہاں ٹیسٹ کر کے لاؤ وہاں لاؤ یہ رپورٹ, اور 3,500 روپے کے بل مجھے دیا, 3,500. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کا تو دھندا یہ ہے کہ جب آپ کو فلانی چیز کی ضرورت ہے, حالانکہ وہ اول وہلے میں سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کو اصل تکلیف یہ ہے, ذرا آپ نے چیک کر لیے, آپ نے ذرا شانتی سے جیسے سے میں رپورٹ دیا ہوں, کیونکہ وہاں ان کے پیسے بندھے ہوئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ پورا دائرہ بنا ہوا ہے. ہمارے علماء ایسا نہیں کر سکتے. یہ جس علوم کو پڑھنے بیٹھے ہیں یہاں پر اور یہاں سے پڑھ کر جب آپ باہر جائیں گے, آپ کا مقصد کبھی بھی کسب زر نہیں ہے. اقتصاد زر جو ہے یعنی پیسہ کمانا, یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں, بالکل نہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں اسی لیے آئے کہ جو مخلوق اللہ کے اللہ سے کٹ گئی تھی اللہ کے ساتھ ان کو جوڑے, ان کو اپنے رب کی پہچان کرائیں. دو حقوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, ایک اللہ کے حقوق بندوں پر اور بندوں کے حقوق بندوں پر, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر یہ میں جان جاؤں اس لیے ہم مدرسے میں آئے, اور اللہ کے بندوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں وہ جان جاؤں. کیسی کیسی روایت ہے. ابھی حضرت مولانا کے ساتھ بھی تھوڑی دیر پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی ہمارے شیخ العزیز صاحب دامت برکاتہ, تو وہ ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ حدیث شریف پڑھاتے ہیں مدرسوں میں اور پڑھتے ہیں, تو اس میں ہماری بحثیں آمین بالجہر اور رفع یدین پر بہت لمبی ہوتی ہے نا, اور بعض ایسی حدیثیں ہیں جو اس زمانے کے مسائل کو حل کر رہی ہیں, اس کی طرف ہم مرور گزر جاتے ہیں, جان بھی نہیں دیتے. اس وقت میں سرمایہ دارہ نظام اور کمیونزم دنیا میں دو بڑے نظام چلتے ہیں. پورا چائنا, پورا یوگوسلاویا, پورا رشیا یہ کمیونزم کے پروردہ ہیں, سوشلزم کے ماننے والے ہیں, اور ان کو دیکھ کر دوسرے ممالک نے بھی اس نظام کو, فرانس ہے, برطانیہ ہے, جرمنی ہے, امریکہ ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام, اور ان دونوں نظام میں ٹکراؤ ہے. یہ لوگ جو کمیونزم کے حامی ہیں, سوشلزم کے حامی ہیں, وہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ, مزدوروں کو فاتح. یہ مالدار لوگ جو بڑے بڑے بنگلے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ تمہاری گاڑی کمائی سے انہوں نے یہ بنگلے بنائے ہیں, اور تم مزدوری کرتے ہو, تمہارے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, تمہارے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے, تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو تمہارے پاس دوا کے پیسے نہیں, کیوں بیٹھے رہو, لوٹو ان کو, مارو, یہ سکھاتے ہیں. اور سرمایہ داروں کا دھندا یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے ترکیب کر کے لوگوں کے جیب میں سے پیسے وصول کرنا, یہ سرمایہ دارانہ نظام. اسلام جو ہے اس نے ایسا معتدل راستہ اختیار کیا کہ نہ تو سرمایہ داری کی انہوں نے حمایت کی, اور نہ سوشلزم اور کمیونزم جیسا راستہ اختیار کیا کہ لوگوں کو لڑا کر, ایک دوسرے کو قتل کرا کر دنیا میں انقلاب اسلام نے نہیں پیا. اسلام نے مالدار آدمی سے یہ کہا کہ دیکھ, تو جو کھا رہا ہے وہ تیرے مزدور کو بھی کھلا, تو جو پہنتا ہے وہ اس کو پہنا, یہ اللہ کے بندے تمہارے ماتحت میں ہیں, ان کے حقوق کا تم خیال کرو, ہے نا. مزدور سے یہ کہا گیا کہ تو اپنے آقا کی اطاعت کر, اس کے ساتھ تو نافرمانی کا معاملہ نہ کر, اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ کے یہاں تجھے پرسش ہوگی. اس کو اللہ کے در سے ڈرایا مزدور, اسے یہ نہیں کہا اسلام نے کہ اس کو مار, اس کے گھر میں سے چوری کر دیا تیرا حق ہے, یہ نہیں. اور کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ صحابہ کے مجلس میں آپ نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, تین مرتبہ آپ نے اس لفظ کو دہرایا, قسم خدا پاک کی وہ شخص مسلمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے, قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے. صحابہ چوکنے ہو گئے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا, یہ اساتذہ کی کام کی چیز کہ معلم کیسا ہوتا ہے. معلم اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو کچھ الفاظ اس طرح بولنے چاہیے کہ اگر ان کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہے تو وہ پوری طرح آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ تعلیم کی ایک ٹیکنیک ہے, تعلیم کا ایک اصول ہے کہ دیکھا جائے کہ میرے طلبہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ پوری طرح متوجہ ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ کہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ حضرات صحابہ چونک پڑے اور چوکنے ہو گئے اور پوچھا, من یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. تو آپ نے پھر ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا, من بات شبعان وجارہ جائع, جو پیٹ بھر کر کھا کے سو جاتا ہے اور اس کے پڑوس میں آدمی بھوکا ہے, مومن نہیں ہے. یہ کمیونزم کا علاج ہے. یہ روایت جو ہے یہ کہے کا علاج ہے, دنیا میں کمیونزم نہ آئے اس کا یہ علاج ہے. یہ ہم نے یہ حدیث پڑھی لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کے رسول سماج میں کیا انقلاب لانا چاہتے ہیں ایک دو لفظوں کے بارے میں. آپ نے یہ فرمایا, خدا کی قسم یہ آدمی مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا ہوا ہے. کیا بات فرما دیا آپ نے, کیا آپ غریبوں کا, مزدوروں کا, پڑوسیوں کا حق پہلے ادا کرو. اگر آپ نے ان کا حق ادا کیا کبھی وہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کرے, کبھی بھی نہیں کرے. بغاوتیں اس وقت شروع ہوتی ہے انسانوں میں کہ جب آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں, اسے چوستے ہیں, اس کی پوری طاقت کو آپ کھینچ لیتے ہیں اور پھر اس کو بھوکا رکھتے ہیں, تو اس کے ذہن میں پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے. پھر ان کو جو لیڈرشپ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو جمع کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنی کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ رات کو ہمارے دیہاتوں میں آتے ہیں, اور
भील में, भीलवाड़े में जाते हैं और जाकर उनको जमा करते भीलवाड़े और अच्छा ने ये तुम्हारी कमाई पर नाची रहेला है ये लोगों ने तुम्हारा ले लिया उनको अच्छा लगता है कि तो हमारा साथ देने के लिए कि इनका ले लो इनकी जमीन काट लो है तो उनको अच्छा ये इनके साथ हो जाते हैं क्योंकि वो भूखा है लेकिन अगर आपने उनकी रियायत की अभी चंद साल पहले एक बहुत खतरनाक सैलाब आया यहाँ हमारे गांव में तमाम ये भिल लोगों के मकान जो है बह गए कब्रिस्तान की दीवार भी टूट गई एक मकान भी डुबलों के शहीद सालिम ने सब बह गए गांव के लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि ये बेचारों के सारे के घर खत्म हो गए हैं तो हमें खाने पीने का इंतजाम करें फोन किए अफ्रीका में साउथ अफ्रीका हमारे गांव के दो तीन आदमी हैं साहेब खैर उनको कि गांव में ये हालत है इनके बेचारे के पास ओढ़ने का भी नहीं खाने का भी नहीं उन्होंने फोन से जवाब दे दिया कि इनको खाना खिलाओ पांच छह दिन तक जब तक कि इनका कोई इंतजाम ना हो देखने लगे वो खुद हवाई जहाज से टिकट लेकर यहां आए और जब खाना खिला रहे थे तीसरे दिन तो वो हाजी साहब जो है उन दुबलों के साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया यहां काबुलवाला की बात कर रहा हूं ये इतने मुतासिर हुए कि ये आदमी मालदार आदमी है इतना पैसा खर्च कर रहा है गांव में और ये हमारे साथ कहने हैं तुम्हारी बहन ने सात रोज तक इनको खाना खिलाया फिर ये सबने चंदा किया गवर्नमेंट में भी कोशिश की पत्रे वत्रे लिए हुकूमत से और सबके मकान बना दिए और आज आप जाओगे तो कितने मकान ऐसे हैं जिसकी दीवारें पक्की है वो सब हाजी साहब के पैसे से हो गई बात इलेक्शन आया तो कुछ लोग आए कुछ करम फरमा हमारी जमात के अंदर ऐसे हैं मुख्तलिफ पार्टियां हैं ना उसमें कुछ मुसलमानों के करम फरमा है वो आए और उन्होंने कहा कि वोट अमन है अपन तमन हमें वोट नहीं आप हमारा छापरा ज्यादा तनाइया क्या तुम्हें कोई एक भी आ गया हमने आज मुसलमानों ने मदद करी हमें अपना विरोध में नहीं जी सकते आप समझ रहे हैं ये है असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कि आप गरीबों को मिस्कीनों को दर्दमंदों को दुखियों को साथ दीजिए वो आपके साथ रहेंगे और अगर आपने हाथ खींच लिया और सरमायादाराना निजाम अपने सर पर सवार करके आपने किया तो ये चीज तो इस्लाम तो इस तरह हमें लोगों को समझाना पड़ेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही काम करते थे मैं बार बार इस रिवायत को लोगों के सामने दोहराता हूं यहां भी मैं कह चुका हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई और हजरत जिब्रील अमीन गारे हिरा में तशरीफ लाए और आपसे कहा कि इकरा आपने फरमाया मा अना बिकारीन मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं तो उन्होंने आपको ऐसा सीने के साथ जोर से लगाया तो छोड़ दिया और फरमाया इकरा आपने फिर जुमला फरमाया मा अना बिकारीन फिर आपको फिर तीसरी मर्तबा कहा इकरा फिर आपकी जुबान से आयत जारी हो गई اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق لیکن یہ تین مرغہ حضرت جبرائیل نے زور سے لگا جبرائیل تشریف لے گئے یہ آیتیں سنا کر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک پر اس کا بڑا شدید اثر ہوا کیونکہ غار حرا بہت بلندی پر ہے آپ بھی آج جائیں آپ حج میں تو آپ جا کر دیکھیں غار حرا نیچے ہماری تو چڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی بہت اونچی جگہ پر और वो टेढ़ा रास्ता उसमें एक छोटे से एक बड़ा पत्थर है उसके नीचे जगह वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा तोशा लेकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपको कुछ खाना वाना तैयार करके देती थी और आप जाकर वहां तशरीफ ले जाते थे और अपने तौर पर अल्लाह की इबादत करते थे क्योंकि इस्लाम अभी आया नहीं था वकान यतहन्नसु फी ग़ार हिरा बुखारी के अल्फाज वकान यतहन्नसु यतअब्बदु जैसा से माना ताबुत फरमाते थे आप इबादत फरमाते थे अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करते थे मराकबा फरमाते थे और ये वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक पर उसके बड़ा शदीद असर تو آپ غار حرا سے نیچے اترے اور سیدھے اپنے مکان میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاها ان کے پاس پہنچے, اور جاتے ہی کے ساتھ جو جملہ فرمایا آپ نے, یہ فرمایا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو, انی خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات, تو آپ نے داستان سنا. تو حضرت خدیجہ نے اس وقت میں جو الفاظ کہے ہیں وہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ بیان کیا, اللہ اکبر کبیرہ, کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں ہرگز نہیں, قسم خدا پاک اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا, کیوں انک لتقضی الطائف, آپ تو مہمانوں کی مہمانی کرتے ہیں, وتعین علی مصائب الحق وتکسب المعدوم, جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, آپ دکھی آدمیوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مہمانی بھی کرتے ہیں, آپ کے اندر یہ صفت ہے. ایسا آدمی کبھی بھی دنیا میں نہ, یہ روایت جو ہے جو بخاری میں ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے روشنی کا منار ہے. اگر اس سرزمین پر عزت کی زندگی گزارنی ہے امت اسلامیہ کو, ان کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. یہ بات لوگوں کو پہنچاؤ کہ اگر اس ملک میں تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے اور اللہ سے بھی تمہیں قرب حاصل کرنا ہے تو پھر غریبوں کی مدد کرو. پیسے کما کر بڑے بڑے بنگلے بنا کر بیٹھے مت رہو, دکھی انسانوں کو لے جاؤ دوا خانے میں, کسی کے پاس اگر علاج کے پیسے نہیں تو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کو لے جاؤ. اگر آپ کسی غریب آدمی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ آدمی غریب ہے اور بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور دوا خانے میں لے گئے, اس کا علاج کیا, تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ممنون رہے گا, وہ ہمیشہ کے لیے ممنون احسان رہے گا, وہ کبھی آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے بیماری میں اس کی مدد کی. الہ آباد یونیورسٹی کے ہاسٹل میں دو بچے رہتے تھے, ایک ہندو تھا ایک مسلمان, ہاسٹل کے کمروں میں, اور پڑوس پڑوس میں اور بھی اسٹوڈنٹس تھے, وہ سب ہندو تھے. یہ ہندو لڑکا بہت بیمار ہوا, بہت بیمار ہو گیا. یہ لڑکے اپنی کتابیں لیتے تھے اور کلاس میں چلے جاتے تھے, یہ بچہ پڑھا رہتا. وہ مسلمان طالب علم جو اس کے ساتھ رہتا تھا اس نے کہا نہیں, یہ میرا ساتھی ہے سبق کا, میرے کمرے کا ساتھی ہے, مجھے اس کے, اس نے اس کی خدمت کی, اس کے لیے کھانا لے آتا تھا, اس کے لیے چائے لے آتا تھا, اس کی خدمت کرتا رہا کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری قوم کا نوجوان کبھی ایک مرتبہ بھی کمرے میں آ کر مجھے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا کیا حال ہے, تو نے چائے پی. اور یہ مسلمان جن کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یہ مجھے بھائی کی طرح میری خدمت کر رہا, یہ مجھے پانی پلا رہا ہے, یہ میرے لیے دوا لاتا ہے, یہ مجھے کھانا لاتا ہے, میرے لیے ہوٹل سے چائے لا کے پلاتا, تو پھر یہ اچھے ہیں کہ یہ اچھے ہیں. اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ مولانا کریم صدیقی صاحب نے لکھا ہے, اسلام قبول کیا اس خدمت کی وجہ سے. اسلام تقریروں سے نہیں پھیلتا. میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر بڑے فضائل بیان کروں یا لوگوں کے سامنے اور پھر اپنے گھر میں جا کر کھا کے سو جاؤں, اس سے اسلام نہیں پھیلے. میرے عزیزوں, لوگوں میں جاؤ گھسو, نقشوں کو تم نہ جانچو, نقشوں کو تم نہ جانچو, لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے. اکبر نے کہا, اکبر الہ آبادی نے یہ شعر کہا کہ نقشوں کو تم نہ جانچو, لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے. یہ علماء کا کام ہے میرے دوستو. اگر آپ کسی چھوٹے دیہات میں امامت کر رہے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر, تو آپ کو صرف نماز پڑھا کر اپنے گھر میں چلے جانا نہیں ہے, آپ کو اپنے مسلیوں کی خبر رکھنی ہے کہ میرے مسلی میں کون آدمی ہے, کس حالت میں ہے. بیچارہ پریشان ہے تو آپ کسی صاحب خیر سے کم بھی دو لفظ کہہ سکتے ہیں کہ بیچارہ دکھی ہے, آپ اس کی مدد کریں. میرے پاس پیسے نہیں تو میں کسی کو سفارش تو کر سکتا ہوں, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے میرے بھائی. میں ایک مرتبہ ترکے سر میں آ رہا تھا تو میں نے ایک لاری والے کو دیکھا, اس کے ٹائر ٹوٹ گئے تھے, اور وہ جو بسیں سورت سے مرولی سے ارے چیم سے آتی ہیں اس میں لوگ سامان اتارتے ہیں, تو گاؤں بڑا ہے ترکے سر, تو سب سامان لے کر جانا مشکل ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی لاؤ یہ میری لاری میں رکھ دو, میں آپ کے گھر تک پہنچاؤں, دو روپے دے دینا, آپ سے دو روپے لیے, ان سے دو روپے, ان سے دو روپے, تو اس کے آٹھ دس روپے ہو جاتے ہیں صبح کی موٹروں میں, پھر دس بجے کی موٹروں میں, پھر ظہر کے بعد کی, شام کی, وہ بسیں آتی رہتی ہیں. تو وہ چڑھ رہا تھا تو آپ حضرات نے ترکے سر دیکھا ہے کہ جامع مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستہ ایسا اونچا چڑھتا ہے اور پتھریل جگہ ہے, تو میں نے دیکھا کہ چونکہ اس کا ٹائر ٹوٹا ہوا تھا تو بیچارہ بڑی تکلیف سے اس کو دھکیل رہا تھا اور سامان بھرا ہوا تھا. میں نے دیکھا اس کو, یہ آدمی اس لاری کی وجہ سے اپنے بچوں کو پال رہا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ٹائر لائے. تو مجھے توجہ پر اثر ہوا. دوسرے دن صبح اتفاق کی بات ہوئی کہ ری یونین سے حاجی محمد بنا آیا ملنے کے لیے, میرے دوست ہیں ری یونین میں رہتے ہیں سینڈئی میں, تو ملاقات ہوئی اور ادھر ادھر کی بات چیت. میں نے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک ثواب کا کام بتاتا ہوں اگر آپ کر سکیں تو. میں نے کہا کیا بات؟ میں نے کہا دیکھو یہاں قریب میں ایک آدمی رہتا ہے, وہ لاری چلاتا ہے اور لاری چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, لیکن کل میں نے دیکھا کہ اس کے لاری کے ٹائر سب ٹوٹے ہوئے ہیں, تو اس کو لاری چلانے میں بڑی دقت ہو رہی ہے, جب اس میں ہوا نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ اس کو ٹائر ڈلوا دے تو انہوں نے فوراً اسی وقت انہوں نے درشن لیا فوراً, اور میں نے ملازم کو بلایا, میں نے کہا جاؤ فلانے آدمی ہیں اس کو جا کر پیسے دو اور اس کو کہو کہ اپنے سارے ٹائر نیا کر دو. آپ اندازہ لگائیں مولانا کہ ایک غریب آدمی کو حاجی صاحب نے اتنی مدد کی, اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوا. اس کو کہتے ہیں دل بدستاور کے حجے اکبر اس, فارسی میں کہتے ہیں دل بدستاور کے حجے اکبر اس, کسی غریب کا دل ہاتھ میں لو کہ یہ حجے اکبر ہے. عمرہ کرنا تو آسان ہے, ٹکٹ لیا چلے گئے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اور اچھے ہوٹل میں وہاں اترے اور اچھا کھانا وانا کھا کر ہم عمرہ کر کے آ گئے اور کہا کہ ہم نے یہ میرا ساتواں عمرہ ہے. بھائی تم کو کسی نے پوچھا کہ خود کتنا عمرہ ہے؟ کیا آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتواں عمرہ ہے فلان؟ یہ سب دکھاوا ہو رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ میرے گاؤں میں کون غریب آدمی ہے جس کے پاس بیچارے کے پاس کھانے کا نہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے ہم کو, اس اسلام کو ہمیں سیکھنا ہے مدرسے میں. اصل میں ہمارے بچوں کے سامنے یہ بات لانے کہ ہم کون سا اسلام سیکھ رہے ہیں, دکھاوے کا. ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے, میں نے داڑھی رکھ لی, سفید ٹوپی پہن لی, اس لیے میں بڑا عالم بن گیا. لباس وباس کچھ نہیں, یہ تو ہے کہ ہم نے ایک سنت سمجھ کر ایک چیز پہنے اس کا ثواب ہم کو ملے گا. ہم نے حدیث شریف میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو پسند فرماتے, کان یحب البیاض من الثیاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو پسند فرماتے ہیں تو آپ کو نیت سے ثواب ملے گا, لیکن یہی کچھ اسلام نہیں ہے. آپ جیسے سفید کپڑے کو پسند فرماتے تھے, آپ غریبوں کی مدد کرنے کو بھی پسند فرماتے, تو ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور کیا سید الاولین والآخرین راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا عورت کہتی ہے کہ آپ ٹھہر جائیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے, راستے میں چلتے چلتے تو آپ کھڑے ہو گئے اور وہ آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں, خوب بحث کرتی ہے اور جبریل امین آیت لے کر نازل ہوتے ہیں, لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں. تحاور, المحاورة العربية, المحادثة العربية, المحاورة والمحادثة كلاهما سواء, جس کو محادثہ کہتے ہیں وہی محاورہ, حاورہ یحاور محاورۃ, عربی میں آج کل کہتے ہیں حاضر معاہو اذهب الى المكتب وحاضر معاہو، جاؤ آفس میں جاؤ اور اس کے ساتھ گفتگو کرو، تو لفظ حاضر کا استعمال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جدید عربی ہے، یہ تو قرآن کی عربی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، بہت سے الفاظ جس کو ہم جدید عربی سمجھ رہے ہیں وہ جدید نہیں ہیں، وہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ المؤتمر الاسلامی، تو کہتے ہیں مؤتمر کانفرنس کے معنی میں، تو قرآن شریف میں ہے ان الملأ یأتمرون بک، ان الملأ یأتمرون بک، اس میں یأتمرون کا لفظ ہے، اسی سے تو مؤتمر ہے. شیخ عبد الوہاب مصر کے مدرس تھے، دارالعلوم دیوبند میں ہم ان کے پاس جاتے تھے، وہ مجھے سہارنپور لے گئے کپڑا خریدنا تھا، وہ جانے والے تھے مصر، تو کہا کہ میں کچھ کپڑے خرید کے لے جاؤں، تو انہوں نے میرے سامنے کپڑا ڈالا اور پوچھا کہ یا عبداللہ هل عجبك هذا الثوب، یا عبداللہ هل عجبك هذا الثوب. تو میں سوچنے لگا کہ شیخ کیا کہنا چاہتے، کیونکہ میں نے کبھی یہ لفظ اس طرح سنا نہیں تھا. وہ مجھے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کو یہ کپڑا پسند ہے، هل عجبك هذا الثوب. تو میں نے غور کیا کہ کیا لفظ استعمال کیا شیخ نے، تو پھر مجھے قرآن شریف کی آیت یاد آ گئی، ولا مت مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. او ہو، میں نے کہا یہ تو قرآن کا الفاظ ہے جو شیخ محمود استعمال کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے عام طور پر اپنی زبانوں میں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ عربی خالص لفظ ہے عربی کا. یہ مثال دے رہا ہوں، طلبا اگر دھیان دیں مولانا تو بہت سے الفاظ ان کو معلوم ہو جائیں گے. مال حیات الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ لفظ آیا نہیں، لا یغادر صغیرۃ ولا. اب اخبار میں ہم نے ایک بڑے عنوان پڑھا کہ الملک فیصل یغادر متجہا الی القاہرہ، ایسا ایک عنوان تھا پیپر میں، عنوان ہوتا نہیں بس، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ شیخ فیصل جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں جدہ چھوڑ کر قاہرہ کی طرف، متوجہ ہیں الی القاہرہ، تو یغادر الملک فیصل یغادر، یغادر یہاں عربی کا لفظ آیا ہے، اور وہ تو قرآن شریف آیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تھوڑا سا اگر طلبا دھیان دیں اور مطالعہ کریں تو ان کو بڑا لطف آئے گا عربی زبان. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا، بات بڑی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے کیونکہ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، مجھے مرتب گفتگو کرنا میں نہیں جانتا، میں تو جو دل میں آتی ہے وہ بات آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. گاؤں کے آدمی کا طریقہ یہی ہوتا ہے، وہ مرسا اور منمہ گفتگو نہیں کرتے، وہ تو جو دل میں آتا ہے وہ صاف صاف بات کر دیتے ہیں، سمجھے. تو میری عادت ہمیشہ چاہیے ہے کہ جو بات دل میں ہے کہ اصل میں آپ کو یہ بات پیغام مجھے پہنچانا ہے کہ آپ اس مدرسے میں آئے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ ایک بہت بڑی نعمت دینے کے لیے آپ آئے ہیں، اور آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ صحیح اسلام انسانوں تک پہنچائیں. دنیا آپ کی نظروں سے بالکل غائب ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو مدرسے ہی کی زندگی میں تقوی کی زندگی اور سادگی اختیار کرنی پڑے گی. اگر مدرسے کی زندگی میں سادگی اختیار کی تو پھر آئندہ آپ. میں سہارنپور کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں سہارنپور گیا اور میں نے وہ ہاسٹل دیکھی تو مجھے آیا کہ کیسا، لیکن جب میں پھر فارغ ہوا اور میں دیہاتوں میں جب جانے لگا تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے بھرے کہ انہوں نے مدرسوں میں اس لیے سادگی رکھی ہے، اور معمولی قسم کا کھانا ہے، شوربہ بھی معمولی قسم کا اور روٹی بھی معمولی قسم کی، یہ اس لیے رکھا ہے کہ بچے اگر اس طرح عادی ہو جائیں گے پھر وہ چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں بھی یہ زندگی گزار سکے. میرے خوبی ساتھ بھائی تھے جیتالی میں، حکیم سلیمان صاحب، وہ دیہاتوں میں پیدل جاتے تھے، گھوڑے پر جاتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مکتب چلاتے تھے. تو ایک دن مجھے ساتھ لے گئے، مجھے کہا چلو میرے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے دیہات میں راجپیپلا کی طرف مدرس کیا کسی گھر کے باہر بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، نہ وہاں کوئی کمرہ ہے، نہ کوئی پیشاب خانہ ہے، نہ کچھ. تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا یا اللہ اگر ہمارے مکاتب میں ہمارے مدارس میں ہاسٹل میں اگر اعلیٰ قسم کی سہولتیں ہوتی یہ آدمی یہاں تدریس نہیں کر سکتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ہمارے ملا لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پڑے رہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے مدرسے میں خشک روٹیاں کھائی ہے شوربہ پتلا کھایا ہے نا. بس منچلت علم ہوتے ہیں نہیں جب بہت پتلا شوربہ ہوتا ہے تو محتانی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں حضرت اس سے وضو کرنا جائز ہو جائے گا کہ نہیں ایسا ہم کہتے ہیں شوربہ ہے یا پانی ہے صرف ایسا بھی کرتے ہیں. تو یہ شوربے ایسا پتلا شوربہ کھا کر دال کھا کر معمولی روٹی کھا کر جو آپ دس سال گزرے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اتنی قوت عطا فرمائیں گے کہ آپ کیسے بھی حالات پیش آئیں گے آپ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. یونیورسٹیوں کا مقصد معاش ہے اور آپ کا مقصد معاد ہے. معاد معاد کا معنی آخرت جہاں لوٹ کر جانا ہے. آدھا کا معنی تو جانتے ہیں نا آدھا یعود عودن ہے. آدھا کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں لوٹنا. اسی سے عید ہے اس لیے کہ ہر سال بار بار آیا کرتی ہے یا عیدو یا عیدو کیف عدت یا عیدو. تو یہ کیا ہے عید لماذا سمیت العید عیدا لأنه يعود في كل سنة. ایسا کہتے ہیں عرب لوگ ایسے الفاظ بہت جوڑ لیتے ہیں کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال وہ واپس لوٹ کر آتی ہے اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ عید پلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. صبح کچھ دل میں آیا دوپہر کو دوسرا ارادہ ہوا پھر شام کو دوسرا ہو گیا. وما سمی القلب الا لانه يتقلب وما سمی الانسان الا لانسه وما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا لانه يتقلب. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو انس ہے دوسرے کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. پڑوسی کے ساتھ لگاؤ, بھائی کے ساتھ لگاؤ, بہن کے ساتھ لگاؤ, اپنے ساتھی کے ساتھ لگاؤ, اپنے اس کو ایک قسم کا لگاؤ ہوتا ہے جو جانوروں میں نہیں ہوتا. وما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا لانه يتقلب. عربی کے اشعار بھی یاد کیا کرو کام آئیں گے. ہم عربی اول میں تھے جب یہ اشعار یاد کرتے تھے. 1946-47 کی بات ہے جب میں عربی اول پڑھتا تھا. اب 1947 کو کتنے سال ہو گئے لیکن ابھی تک یہ الفاظ ذہن میں محفوظ ہیں. بچپن میں جو چیز یاد کی جاتی ہے بہت یاد ہے. جو چیز حفظ کی جاتے ہیں فی الصغر الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر عربی کا مقولہ ہے کہ بچپن میں جو چیز یاد کرتے ہیں الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر پتھر کے اوپر جیسے نقش آپ کر دیں تو اس طرح جم جاتے ہیں. اس لیے پہلے زمانے میں ہمارے اساتذہ ایسی الفاظ ایسے اشعار ہم کو یاد کراتے تھے کہ اس کو یاد کرو اس کو محفوظات کہتے ہیں. ابھی آج کل ہمارے بچے طلبہ محفوظات کی طرف دھیان نہیں دیتے حالانکہ ہر سال کتاب میں جو اشعار آتے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے چاہیے. ہر کتاب میں جو شعر آئے چاہے اردو میں. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر تشریف لائے تو اردو کی جماعت کو سامنے بٹھائے. حضرت نے پوچھا ہے کون سی کتاب ہے. میں نے کہا مولانا اسمار خان صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ والے رسالے ہیں. ان کا بہت اچھی کتاب ہے اس سے اردو بہت اچھے سمجھ میں آئی. حضرت نے پہلا جملہ پڑھا اچھا بیٹا پڑھو. ایک طالب نے پڑھنا شروع کیا اندر سے پھر 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 اردو. طلبہ اردو اندر دے کے جلدی جلدی پڑھ لیتے پڑھ لیا دوسرے کو کیا دو نے پڑھا. پھر حضرت نے کہا کہ اچھا ایسا کیجیے کہ آپ کتابیں بند کر دیں سب کے پاس کتاب بند کر دیں. اور یہ فرمایا کہ آپ میں سے جس طالب کو جو بھی اس کتاب کی نظم یاد ہے وہ ذرا سنا دے. مولانا اجمیر صاحب نے وہاں دفتر میں ایک بھی طالب نے نہیں سنا. یہ اورانا پوئرا یاد کرے تو نے یہ تو ان کو تو کھانے کا چاہیے لاری پر کھڑے رہیں گے. اثر کے بعد چھٹی ہو جائے گی تو ادھر بازار میں جائیں گے. ارے بھائی میں کیوں تم بازار جاتے ہو بازار میں جا کر اپنے آنکھوں کو کیوں خراب کرتے ہو. طالب علم کو کبھی نہیں جانا چاہیے بازار. نظر کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے طلبہ کے لیے. جو دائلہ مدرسے کے کمپاؤنڈ میں رہتا ہے اور اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں علم کا نور عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ نظر جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ لوگوں میں سے کسی نے متنبی اگر پڑھی ہو, متنبی پڑھاتے ہیں یہاں نہیں, یہ بھی افسوس کی بات ہے. متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف کی ہے ایک قصیدے میں. سیف الدولہ ہمدانی ایک حلب کا ایک بادشاہ تھا, تو متنبی اس کے دربار کا شاعر تھا, تو متنبی اس کے مدحیہ قصیدہ کہا کرتا تھا. تو اس نے ایک لمبا قصیدہ کہا ہے, اس میں ایک دعا دی ہے, اس نے سیف الدولہ کو ایک دعا دی ہے. وقی الامیر ہوا العیون فانہ ما لا یزول ببأسہ وسخائہ. اللہ تعالیٰ امیر کو آنکھوں کی محبت سے محفوظ کر, یہ دعا کی. اللہ تعالیٰ میرے بادشاہ کو, میرے امیر کو یہ آنکھوں کی محبت سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ اس کی سخاوت سے بھی دور نہیں ہوگی اور اس کے دبدبے سے بھی دور نہیں ہوگی. وقی الامیر ہوا العیون فانہ ما لا یزول ببأسہ وسخائہ. بأس کا معنی ہے دبدبا, اس کا رعب بھی نہیں چلے گا جب اگر کسی کی نظر لگ گئی اس کے دل میں, کسی خوبصورت آنکھ اس کے دل میں گھس گئی, مر گیا وہ. کیونکہ وہ کیا کرتی ہے, یستأثر البطل الکبی بنظرۃ, دوسرے شعر میں کہتا ہے یستأثر البطل الکبی بنظرۃ ویحول بین فؤاده وعزائه. قافیۃ الحمزہ میں یہ شعر ہے, متنبی میں سب سے پہلا قافیۃ الحمزہ ہے, اس میں یہ اشعار. یہ آنکھ جو ہے آنکھ, یہ بڑے بڑے ہتھیار بند بہادروں کو قید کر لیتی ہے. یستأثر البطل الکمی بنظرۃ, البطل الکمی الرجل الشجاع الشاکر السلاح, جس نے اپنے پر ہتھیار باندھے ہیں اور زرہ پہنی ہے, اور وہ زرہ اتنی مضبوط ہے کہ اگر لمبے لمبے نیزے, جس کو عربی میں اسعدت السمرا کہتے ہیں, وہ اگر مارے جائیں تو اس کی انی ٹوٹ جائے گی, کیونکہ زرہ لوہے کی ہوتی ہے. زرہ کاہے کی ہوتی ہے, لوہے کی ہوتی ہے, تو بڑے نیزے اگر ایسے ماریں گے تو نیزے کی انی ٹوٹ جائے گی زرہ کی وجہ سے, لیکن یہ آنکھ کی پلکیں اس کے اندر گھس جائیں گی. زرہ بہنا ہوگا نہیں, شاکر السلاح, اس کو کہتے ہیں البطل الکبی, البطل الکمی الرجل الشجاع الشاکر السلاح. یہ اس کا ترجمہ کیا عربی میں, برقوقی نے یہ ترجمہ کیا ہے, متنبی کی شرح ہے عبد الرحمن برقوقی. یستأثر البطل الکبی بنظرۃ ویحول بین فؤاده وعزائه, اس کے دل میں اور اس کے ارادوں میں یہ حائل ہو جائے گی یہ آنکھ. اور کتنی خطرناک زخم کرتی ہے یہ, جو عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں نا, اس کی آنکھیں کتنی خطر. اس کو دوسرے شہر میں تھا, مثل بعیناک فی حشائے جراحۃ, مطلب بھی کہتا ہے مثل بعیناک فی جرا فی حشائے جراحۃ فتشابہا کلتاہما نجلاؤ. کہتے ہیں تیری آنکھ نے میرے دل میں اتنا کاری زخم لگایا کہ دونوں مشابہ ہو گئے, جتنی تیری آنکھ موٹی ہے اتنا وہ زخم بھی اندر موٹا ہے. وتشابہا کلتاہما نجلاؤ. متنبی تو بڑا عجیب شاعر ہے, اس کے اشعار جو ہیں اس میں بڑے بات قیمتی باتیں بھی ہیں بہت. کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس نے مرثیہ کہا تھا, مرثیہ مرثیہ میں اس نے ایک قیمتی بات کہی, وقد فارق الناس الاحبۃ قبلنا وآیا دواء الموت کل طبیب. قافیۃ الباب میں کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگوں نے اپنے دوستوں کو گم کیا, جدائی ان کی ہو گئی انتقال کی وجہ سے. وقد فارق الناس الاحبۃ قبلنا, اور کیا کہا اس نے, وقد آیا دواء الموت کل طبیب, موت کی دوا نے تو ہر طبیب کو عاجز کر رکھا ہے. جب موت آتی ہے تو کوئی ڈاکٹر کام میں آتا ہے نہیں. اور پھر دوسرے شہر میں کیا کہتا ہے معلوم ہے, یہ ایک شہر کا ہے, اس کے بعد کہتا ہے سبقنا الى الدنيا ولو عاش اهلها منعنا بها من جيره وزهوب. ہم سے پہلے بہت سے لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے, ہم سے پہلے بہت لوگ ہزاروں کی تعداد میں انتقال کر گئے, اگر وہ سب کے سب زندہ رہتے تو چلنے پھرنے کی جگہ نہیں رہتی, مطلب بھی نہیں بات کی. سبقنا الى الدنيا ولو عاش اهلها منعنا بها من جيد وذهوب. بھئی پر دادا ہمارے وہ زندہ ہوتے, دادا بھی زندہ ہوتے, ابا بھی زندہ ہوتے, چچا بھی زندہ ہوتے, کھاٹ لو کہاں وار دے. اب بات سمجھ رہے ہیں, مدنبی نے تسلی دی کہ موت تو ایک طبعی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ سرزمین پر رکھا ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل, اگر سب کے سب زندہ رہے تو آپ کو رہنے کی جگہ ہی نہیں ملے, کہاں جگہ رہے, کتنا گندی شہر ہے. سبقنا الى الدنيا ولو عاش اهلها منعنا بها من جيهت وذهوب. میرے دوستو یاد کیا کرو, اردو کے اشعار, اردو کے اشعار جو اردو پڑھتے ہیں, فارسی کے اشعار جو فارسی زبان پڑھتے ہیں, کریمہ کے اشعار ہیں, پندنامہ کے اشعار ہیں, بوستان کے اندر جو اشعار آتے ہیں, گلستان میں جو اشعار ہیں, گلستان میں بہت شعر ہیں, اس کو آدمی کو یاد کرنے چاہیے سارے شعر. اصل میں محفوظات یاد کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے الفاظ ہمارے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں. میں جب دیوبند گیا تھا 1948-49 کی بات کرتا ہوں, وہاں ایک مولوی عثمان صاحب تھے, ان کی اردو زبان بہت معروف تھی کہ اردو کے بڑے ادیب ہیں. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت ہم لوگ تو گجرات کے لوگ ہیں, ہم کو اردو نہیں آتی, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو اردو اچھی سکھائیں. مولوی عثمان وہ دیوبند کے قریب کسی گاؤں کے رہنے والے تھے, تو انہوں نے پہلا مجھے یہ کہا کہ بھائی دیکھو پہلا کام یہ کرو کہ 300 اشعار زبانی یاد کر کے مجھے سناؤ, اردو کے اچھے شعرا کے 300 اشعار یاد کر کے سناؤ. جب آپ کو 300 شعر یاد ہوں گے تو آپ کو بہت سے الفاظ زبان میں محفوظ ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے, کسی زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے, اردو میں, فارسی میں, عربی میں, تو اس زبان کے نثر اور نظم کے اچھے ٹکڑے آپ کو اس زبان یاد ہونے چاہیے. مجموعۃ من النظم والنثر آپ کو زبانی ہونی چاہیے. ہمارے طلبہ یاد کرتے ہی نہیں, ان کو کوئی بھی شعر پوچھو ان کو یاد ہی نہیں, حالانکہ وہ کتاب میں پڑھ گئے ہیں, اردو میں پڑھ جاتے ہیں, یاد نہیں کرتے. نفت العرب تو پڑھاتے ہوں گے, مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نفت العرب, اس میں ایک بڑھیا کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کہیں گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک پلہ جو تھا بھیڑیے کا, وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا. پلہ یعنی چھوٹا سا بچہ, کیونکہ اپنے گجرات کے لڑکے تو پلہ بھی نہیں جانتے, چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے اسے پلہ کہتے ہیں. اس کو رحم آ گیا کہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہے, مٹی چاٹ رہا پیاس کی وجہ سے, اس نے اس کو اٹھایا, بڑھیا نے اس کو اٹھا لیا, اٹھا کر گھر لے آئی اور اپنی بکریاں جو تھی اس کا دودھ پلانا شروع کیا, گرا کر پیا 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 پیا, دو چار مہینے ہو گئے وہ تگڑا ہو گیا. اب وہ تو بھیڑیے کا بچہ تھا, وہ تو اس میں زیادہ مضبوط ہو گیا, اور دیکھا کہ میں کچھ اور نسل کا ہوں, یہ تو کچھ اور ہے, اور اس نے اپنے عادت کے مطابق حملہ کیا اور بکری کے بچہ جو کود رہا تھا نا اس کی گردن پکڑی ہوئی اور خون پینے شروع کر, بھیڑیا تھا وہ اپنی عادت سے مجبور تھا. وہ بڑھیا نے دیکھا کہ اس نے میرے بکری کا بچہ کھا لیا, اس نے آہا قتل شویہتی وفضعت قلبی وانت لشاتنا ابن ربیب, تو نے میرے بکری کے بچے کو قتل کر دیا, میرے دل کو زخمی کر دیا, حالانکہ تو میری بکری کے دودھ پی کر بڑا ہو رہا ہے. وانت لشاتنا ابن ربیب, ابن ربیب اس کو کہتے ہیں جو پروردہ ہوتا ہے, ربیب معنی پروردہ, ربیب کا معنی پروردہ, انت لشاتنا ابن ربیب. پھر اس نے ایک حکمت کی بات کہی اس بڑھیا نے, اذا کان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب, جب کسی کی فطرت خراب ہوتی ہے تو پھر ادب بھی کام نہیں کرتا اور ادیب بھی نہیں کام کرتا. یہ اس نے حکمت کی بات یہ بھیڑیا کے بچے کو دیکھ کر کہی, اذا کان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب. میرے عزیز دوستو محنت سے پڑھو, دنیا میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی زندگی کا ہدف مقرر کرے, ہدف جس کو ٹارگیٹ کہتے ہیں, آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کا آخری منزل کیا ہے, یہ آپ پہلے طے کرو. ہدف مقرر کرو, اور ہدف مقرر کرنے کے بعد اس ہدف تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں یہ جانو. دوسری بات یہ جاننی چاہیے کہ میں نے جو ٹارگیٹ مقرر کیا ہے اس تک پہنچنا کس طرح ہوتا ہے, اور پھر اس پہنچنے کے لیے جتنی آپ کو محنت درکار ہے وہ محنت کرو. پرسوں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ابھی دو دن پہلے, تو ایک آدمی سے بات چیت ہو رہی تھی یہ ویاپار کے سلسلے میں, تو وہ مجھے گجرات جی میں کہنے لگا کہ مول صاحب ویاپار میں تو نہیں ضرور پڑے تو مجھے یہ کہا تو کیونکہ ایک کھ خریدی نو کہ خریدی تو میں کیوی ریتے کرو کتلوں سستو لاؤ, ایک کھ تو یہ بیجو کھ سے کھنت نو کہ تمہیں کتلا کھن تھی دکان پر بہو, صبح کتنے بجے آپ دکان کھول لیتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نو بجے جا کر دکان کھول لیں دنجی دوسرے سات بجے کھولتے ہیں, کیا کھنت نہیں ملے تمہارا, ایک خریدی نو کھ ایک کھنت نو کھ اور تیسرا کھ خرچ نو کہ جتنا آئے پہ ہنجے کہ میں تمہیں پاچھا خرچ کتنا کرو, دس روپیہ تمہیں نفع تھی تمہیں اگیار روپیہ خرچ کیا تمہیں ہوں بچے تم کے تو خرچ ہوئے ہیں. یہ حکمت کی بات ہے نا, تو میں نے فوراً یاد کر لی, میں نے کہا یہ وقت ہم نہیں چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت اور دانائی کی بات مسلمان کی گمشدہ چیز ہوتی ہے. این وجدہا فہو احق بہا, حکمت کہیں بھی مل جائے آپ کو, دیہاتی سے مل جائے, گاؤں والے سے مل جائے, تو یاد بڑی اچھی بات ہے. اور یہی پڑھنے میں بھی ہے کہ آپ کو ٹارگیٹ مقرر کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو راستے معلوم کرنے ہیں کہ اس ٹارگیٹ پر پہنچنے کے لیے کیا میرے طریقہ اختیار کرنا ہے. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بلندی کیسے حاصل کی, محنت کے بغیر بلندی دنیا میں کبھی حاصل نہیں ہوتی. بقدر القد تكتسب المعالی ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا بغير قد اضاع العمر في طلب المحالی. محنت شرط اور تقوی اختیار کرنا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں فرماتے تھے طلبا کو, بھائی ایک تو ہے علم نبوت اور ایک ہے نور نبوت. علم نبوت تو آپ کو الفاظ یاد کرنے سے, معنی سمجھنے سے, ڈکشنری دیکھنے سے آج مل جائے گا, لیکن نبوت کا جو نور ہوتا ہے علم کا وہ تقوی کے بغیر نہیں ملتا. تقوی شرط ہے, تقوی شرط ہے, اور تقوی اختیار کریں گے اس لیے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے, گناہ میں مبتلا ہونے سے انسان کا قلب سیاہ ہو جایا کرتا ہے. رأیت الذنوب تمیت القلوب, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفوائد میں یہ شعر لکھا ہے, ان کی بہت عمدہ کتاب ہے کتاب الفوائد, اس میں یہ شعر. رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها, میں نے دیکھا کہ گناہ انسان کے قلب کو مردہ بنا دیتے ہیں, انسان کے قلب کو اندر سے کیسا کر دیتے ہیں, بالکل مر جاتا ہے گناہ کے سفر سے. اور جب وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے اور اس پر ادمان کرتا ہے تو اس کو ذلت ملتی ہے. وقد یورث الذل ادمانها, یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کتاب الفوائد میں لکھا ہے. ہمارے طلبہ کی مصیبت یہ ہے, ہمارے علماء کی مصیبت یہ ہے کہ یہ کتابیں دیکھتے نہیں ہیں آج کل, اور بغیر مطالعے کے علم میں وسعت آ نہیں سکتی. یہ یاد رکھیے, مطالعہ جتنا آدمی کرے گا اس کے علم میں اضافہ ہوگا, اور جو اچھی عبارت سمجھ میں آئے وہ اچھی عبارت بار بار پڑھی جائے. ایک مرتبہ میں لکھنؤ گیا ہوا تھا اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے, حضرت کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد کھانا تناول فرماتے ہیں. کھانا جب فارغ ہو جاتے تھے تو پھر کچھ طلبہ اور اساتذہ مجلس پہ آتے تھے, حضرت ان کو کچھ باتیں تجربے کی بیان کرتے تھے. تو جس دن ہم وہاں مہمان تھے اس میں حضرت نے طلبہ سے ایک بات کہی, بہت اچھی بات کہی حضرت. انہوں نے کہا کہ عزیزو, طلبہ سے کہہ رہے حضرت کہ کسی کتاب کا سرسری مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے, کسی کتاب کا سرسری مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے, جو کتاب اچھی ہو جس میں مفید مضامین ہو اس کو تم اتنی مرتبہ پڑھو کہ اس کے الفاظ اس کی عبارت آپ کے ذہن میں منقوش ہو جائے. جب کسی عبارت کو آپ بار بار دہراتے ہیں تو وہ عبارت نقش ہو جاتی ہے. اذا تکرر الشیء تقرر في الذهن, یہ عربی کا مقولہ ہے. اذا تکرر الشیء تقرر في الذهن, جب کوئی چیز بار بار دہرائی جاتی ہے تو ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے, یہ عربی کا ایک مقولہ ہے. تو آپ جب کسی عبارت کو ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے اچھے اچھے الفاظ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائیں. یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت نے یوں فرمایا کہ میں نے احمد امین کی کتاب دوحہ الاسلام, فجر الاسلام اور ظہر الاسلام کو اتنا پڑھا, اتنا پڑھا کہ اس کے صفحے کے صفحے میرے دماغ میں محفوظ ہو گئے. یہ جملہ کا احمد امین مصرع کا مشہور لکھنے والا, مشہور مصنف دکتور احمد امین, جس کی کتاب حیاتی ہے, جس کی کتاب الاسلام ہے, جس کی کتاب یہ بڑی معروف ہے جس کا بھی میں نے نام لیا, فجر الاسلام, دوحہ الاسلام, ظہر الاسلام, کئی جلدوں میں, یہ تین تین جلدوں میں, ایک وہ ایک جلد, یہ ابھی چھپ گئی لکھنؤ میں دوبارہ. آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی عبارت اتنی سلیس, اتنی سلیس بہترین عبارت کہ آپ کا جی چاہے گا. اس نے اپنی کتاب لکھی اپنی زندگی کے بارے میں, اس کا نام لکھا ہے حیاتی, میری زندگی, مارو جیون, حیاتی. آپ پڑھو اس کو, کتنی سلیس عبارت ہے اس کی. آدمی ابھی چھٹی ہو رہی ہے بقرعید کی, تو چھٹی میں ایسی کتابیں آپ لے لو اور پورے دس روز میں آپ وہ کتابیں پڑھ ڈالو. ہمیں کیا ضرورت ہے پھٹکنے کی بازاروں میں, یہاں وہاں فلاں جگہ اسٹیشن پر. جب چھٹی ہو جاتی ہے طلبہ کی اور گھر جاتے ہیں تو ساری گاڑی چیک کرتے ہیں, ہر ڈبا سے الا ڈبا ہو جی پھرے, ڈبا سے میں ان کو پھرا کرو ایک جگہ بھیج جاؤں گی. دن میں جو ہے کہ کیوا کیوا لوگ اندر بیٹھے رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, نفس کا چور ہے, چور. میں نے 35-40 سال مدرسے میں گزارے ہیں تو میں طبیب ہوں آپ لوگوں کا, میں نے خبر چاہیے کہ بیماری کوئی اور کا کچھ ہے, میں جانتا ہوں. نظروں کی حفاظت کرو, نماز کی پابندی کرو, دعا کا اہتمام کرو اور کتابیں بہت محنت سے پڑھو اور اشعار اور جو اچھی عبارت ہے اس کو محفوظ کرو. احادیث, ہر باب کی کچھ نہ کچھ احادیثیں آدمی کو بالکل یاد ہونی چاہیے. کتاب الایمان سے لے کر آپ آگے بڑھیں گے, کتاب الصلاۃ ہے, کتاب الوضو ہے, کتاب الصوم ہے, جتنے ہیں اس کی کچھ کچھ حدیثیں زبانی یاد کرو. اس لیے کہ آپ کو جمعہ کے دن 10-15 منٹ بات کرنی پڑے گی. تو آپ کو اگر احادیث یاد ہیں ریاض الصالحین کی یا کسی اور کتاب کی, تو پھر آپ ایک دو حدیث کھڑے ہو کر 10 منٹ میں بیان کر سکیں. انجمن میں ایسی تقریریں آپ نہ کریں کہ جس میں اعلیٰ قسم کے بھاری بھرکم الفاظ ہوں, کیونکہ وہ بھاری بھرکم الفاظ دیہات میں کام میں نہیں آتے, دیہات کے لوگ نہیں جانتے. مولانا آزاد کی اردو دیہات والوں کو نہیں پتا چلے, آپ کو تو سیدھی سادھی زبان میں بات کرنی پڑے گی. جو عام لوگ, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کے ساتھ ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو. وانزل الناس علی قدر منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اعزاز اکرام کرو, لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو. دیہات میں جا کر اعلیٰ قسم کی گفتگو نہیں کرنے کی جو مدرسے میں کرتے ہیں آپ. بہت فصیح عربی, بہت فصیح زبان اردو کی ہے, مولانا عبدالکلام کی یا شبلی نعمانی کی, سید سلمان ندوی کی, ابو الحسن کی, مولانا علی میاں کی, یہاں اتنے مترادفات ہیں. ایک بات کہنے کے لیے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سطر کہتے ہیں. حضرت کی خصوصیات میں یہ مترادفات بہت ہوتے ہیں حضرت کی. تو وہ سارے آپ رکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہے, کہ الفاظ تو بار بار دہرا رہا ہے یار, ان کو نہیں پتا چلتا کہ کیا چیز. مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے سیدھی سادھی بات فرماتے تھے, اور کوئی اہم بات ہوتی تھی تو آپ اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے, اور آپ اتنی بلند آواز سے بات فرماتے تھے کہ آخر تک بات سننے میں آ جائے, دوسری مرتبہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. یہ سارے طریقے حدیث شریف سے ہم کو معلوم ہیں. تو بہت چیخ چیخ کر بھی تقریر نہ کریں. مجمع اگر چھوٹا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعد میں تو ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو 15-20 آدمی ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں لاؤڈ اسپیکر, ارے ہم کو لاؤڈ اسپیکر لا دیں, یہ 15 مارا میں اچھا سے احمد بول لی تم, لیکن یہ بھی ایک شوق ہے. آپ سمجھ، یہ بھی ایک بیماری ہے ہم لوگوں کی. نہیں نہیں ضرورت نہیں لاؤڈ اسپیکر کی، بھائی بیٹھ جاؤ قریب آ جاؤ، ہم بات کر لیں. اور سیدھی سی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بیان کرو یا قرآن شریف کی کوئی آیت بیان کرو، ادھر ادھر کے قصے اور یہ اور وہ لندمانیاں مت جاؤ. میں جاتا ہوں باہر، ہر سال میرا تو باہر جانا ہوتا ہے. تو رمضان میں ہمارے بہت سے علماء آتے ہیں انگلینڈ، ہر اب وہاں کیا ہے مسجدوں میں وہ ایک مشین لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری تقریر سن سکتے ہیں. تو میری طبیعت خراب تھی، میں بالٹن مول اسماعیل کے گھر میں تھا تو مسجد میں نہیں جاتا تھا، میں بہت بیمار تھا. تو میں نے مول اسماعیل سے کہا کہ بھائی اس کو کھولو کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں، میں ذرا سنوں. میں سن رہا ہوں تقریر، مولانا ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ اللہ یہ آدمی یہ روایت کیوں بیان کرتا ہوں، یعنی اس کا کوئی سر نہیں پیر نہیں. اب لوگوں کو خامخواہ متاثر کرنے کے لیے یہ غلط بات ہے. آپ قرآن اور حدیث کی صحیح باتیں بیان کریں سیدھی سادھی، اور اپنے بزرگوں کا کوئی ایسا واقعہ تائید میں بیان کرنا چاہیں بیان کریں. اصل چیز تو کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، یہ اصل ہے. ترک توفیقم الثقلے، دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے اور سنت ہے کما قال. یہ دو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، قرآن شریف کی آیتیں یاد ہونی چاہیے، حدیثیں یاد ہونی چاہیے، اور وہ بھی صحاح کی حدیث. ریاض الصالحین میں اکثر اچھی مستند حدیث ہے، ریاض الصالحین بہت عمدہ کتاب ہے، بہت عمدہ، اس کو پڑھو میرے دوستو. اگر آپ اس طرح محنت سے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر محنت کرو گے، کتابیں یاد کرو گے، کتاب کا ادب، استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب، تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے. جو لڑکا مطالعہ کرتا ہے رات کو اور اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق دھیان سے سنتا ہے، اور مغربی کے بعد جا کر اپنے ساتھی کے ساتھ مذاکرہ کر لیتا ہے، جس کو ہم تکرار کرنا کہتے ہیں مذاکرہ ہیں، تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبی بات ہو گئی، آپ بھی تھک گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری خاموخہ کی لنترانی اتنی دیر تک سنی، کہ آپ کا احسان ہے ہمارے پر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهم والحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك بما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعاذ منك بما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.